رسول خدا کے سلسلے میں 21ویں اور موجودہ سال میں اس سلسلے کی آج نویں گفتگو ہے، اور یہ آج کی گفتگو ایک طریقے سے متصل ہے پچھلے ہی ہفتے کی گفتگو سے، کہ تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے اور بہت سے ایسے احکام اسلامی بھی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ انسان کو عربوں کے دور جاہلیت کے حالات سے واقفیت نہ ہو، یہ مسائل نامکمل اور مبہم ہی رہتے ہیں. تو اگرچہ ہمارا موضوع اسلام کی تاریخ ہے، اور اسلام کی تاریخ کا وہ حصہ کہ جس کا تعلق پیغمبر اسلام کے حالات سے ہے، لیکن چونکہ پیغمبر اسلام کے حالات میں مسلسل مکے کے کافروں، عرب کے مشرکوں اور اہل کتاب دشمنوں کی سازشوں کا تذکرہ ہے، اس لیے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ پیغام رسالت نے آخر ان کو کیا ایسا نقصان پہنچا دیا تھا، اس وقت تک اس دشمنی کی شدت کو محسوس کرنا مشکل ہوگا. کیونکہ ایک عام تصور تو یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے والے بہت اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ رسول ایک نیا دین لے کے آئے، لیکن اگر جاہلیت کے حالات کا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ بڑا مسئلہ ان کے حلوے مانڈے کا مسئلہ تھا، ان کی معاش کا مسئلہ تھا، یا ان کا یہ جھوٹا تکبر و غرور تھا، اور پھر آخر میں یہ کہ جو ان کا ایک معاشرتی نظام تھا. یہ اصل میں زیادہ مخالفت کس وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ 307 بتوں کو ماننے والے ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ ایک نئے خدا کو بھی مان لیں، خصوصیت کے ساتھ ایسا خدا کہ جسے وہ پہلے ہی سے مانتے آئے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے. لیکن زیادہ مخالفت کی وجہ وہ ان کی معیشت کو جو آمدنی سے نقصان پہنچ رہا، اور جو ان کے پورا خاندانی نظام ہے جو انہوں نے خود سے بنا رکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے وہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ باتیں میں اس لیے خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہا کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام جتنی اہمیت خدا کو ماننے کو دیتا، اتنی ہی اہمیت اسلامت خدا کو ماننے کے لیے بھی دیتا. کیونکہ جاہلیت کے ماحول میں پرورش پانے والے عربوں نے بہت پیغمبر اسلام کو پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارے ان معاملات میں ہم کو معاف کر دیں، ہم اسلام قبول کرنے کو تیار. تو جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے گا کہ آخر ان کا کیا نظام تھا کہ جسے سوچتا وہ نہیں دیکھ سکتے، ڈھیروں اور وہ فخر اور خود اور خندہ کو ہر کر ہر جگہ مخالفت سے تیار ہو جاتے ہیں، اس وقت تک آپ کو اسلام کی صحیح تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی. مجھے یہ احساس و اندازہ کہ پچھلی پوری تقریر کسی موضوع کی نظر ہو گئی، اور آج بھی تھوڑا سا احساس کا تذکرہ کرنا پڑے گا ابتدا میں، لیکن ابھی جو ذکر موضوع سے ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ میں آپ محسوس کریں گے کہ تصویروں کے رسول سے کتنا گہرا تعلق ہے. اور ایک دوسری وجہ آپ کی تقریر میں جو دوسرا موضوع شروع ہو جائے گا وہ یہ تو یہ بھی آپ کو آسانی رہے گی سمجھنے میں کہ پیغمبر اسلام کے پیغام کو سن کر فوراً اثر لینے والے لوگ اس معاشرے میں کیسے پیدا ہو گئے، یہ بھی آپ کے لیے آپ کی تقریر سے واضح ہوگا. تو بات ہو رہی تھی کہ عربوں جاہلیت کے زمانے میں ایک خاص انداز کا معاشرہ بنا لیا تھا کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دوائے پھل گلوکی کا دور دورہ تھا، ہر انسان اپنے قبیلے کی مدد محدود ہے اور قبیلے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد نہ اس کی عزت کی کوئی گارنٹی ہے، نہ اس کے مال کی کوئی گارنٹی ہے، نہ اس کی جان کے تحفظ کی کوئی ضمانت ہے. اور انہوں نے اپنے مذہب کو ایک قسم کا کھلونا بنا لیا تھا، اور مذہبی خرابیاں بڑھتے بڑھتے ان کے معاشرت میں داخل ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ چھوٹے آدمی کے لیے، جس سے وہ لوگ چھوٹا سمجھیں، چھوٹے آدمی کے لیے نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی عزت تھی، نہ ہی زندگی گزارنے کے لیے کوئی تحفظ دیا جا رہا تھا، اور عربوں کی نگاہ میں چھوٹا کون تھا. لولا انزل ھذا القرآن اللہ حضور من القریتین العظیم، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عرب کے لوگ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم اس رسول کی رسالت کو کیسے مانیں، اگر یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہوتا، لولا انزل هذا القرآن، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آتا تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی کے آنا چاہیے تھا، لولا انزل هذا القرآن على رجل، کسی ایسے آدمی سے آتا من القریتین، جو ان دو شہروں کا رہنے والا یعنی مکہ اور طائف، عظیم اور بڑا آدمی ہے، بڑے آدمی کے لیے قرآن کو نازل نہ ہوا، یہ ہے ان کا اعتراض کے لیے، یہ ہے اعتراض کے لیے ان کا نقطہ، اور بڑے سے برا دولت میں بڑا، اس کی دولت زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول جو تھا دولت کے مسئلے کو چھوڑ کر باقی اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے عرب یہ کہیں کہ معاذ اللہ چھوٹے، خاندان کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، نسب کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، شرافت کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، فقط دولت کو مسئلہ، جو طرفدار کہا جاتا ایک نوجوان کے پاس خود کیا ہے، یہ تو اپنی بیوی کی دولت کی مدد سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو عرب کا یہ اعتراض رسول پر ہے، جب رسول پر یہ اعتراض ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کو پہلے ہر غریب آدمی کی کیا زندگی ہوگی، اس کا فیصلہ کیا مقام ہوگا، اور اس پر بیان ثبوت یہ ہے کہ عربوں نے قتل کے مسئلے میں ایک قانون بنا رکھا تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کو کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو اب قاتل کو قتل کرنے سے ان کی تشدد نہیں ہوتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت مالدار آدمی مارا گیا ہے، یہ تو اپنے قبیلے کا سردار مارا گیا ہے، اب جس نے اس کو قتل کیا اسے اگر ہم قتل کرنے سے بدلہ نہیں ہوا، وہ تو غریب آدمی ہے، وہ تو اپنے قبیلے کے اندر سب سے سخت آدمی ہے، نہیں ہمارے سرکار کی جان کی قیمت فصل 50 جانے ہیں، جب تک کہ ہم اس قبیلے کے 50 آدمیوں کو نہیں ماریں گے اس وقت تک یہ بدلہ نہیں ہونے پائے گا، کے بعد اور پانچ بڑا جی مطالبہ ان کا ہوتا تھا، سامنے والے قبیلے سے کہتے تھے کہ تمہارے ایک آدمی نے مسلم ہمارے سردار کو مار دیا، یا سردار کے نائب کو مار دیا، یا ایک مالدار آدمی کو مار دیا، اب تمہیں اس کا بدلہ دینا، اور وہ بدلہ کیا ہے، آدمی کو پکڑ کے جاؤ تو بیکار، بلکہ جس اسٹیٹس کا جس معیار کا ہمارا آدمی مارا گیا اپنے قبیلے میں سے ایک معیار کے کسی آدمی کو چھانٹ کے لاؤ، ہم اسے قتل کریں گے، چاہے اس بیچارے سے کوئی قصور ہی نہ ہو، چاہے اس کے فرشتے سے بھی خبر نہ ہو کہ یہ قبیلے کو کون سا آدمی مارا گیا، جیسا کہ قرآن زمانے کی کہانیوں میں مشہور کہ جس کی گردن میں ٹھنڈا پھر آ جائے اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو، ہم دیر نگری چوکٹ راجا، وہی مثال عرب کے اس ماحول پر رہتی تھی کہ قاتل کو نہیں پکڑنا بلکہ جس معیار کا ہمارے قبیلے کا آدمی مارا گیا اسی معیار کا سامنے والے قبیلے کا آدمی ہم کو چاہیے، اور یہی سبب یہی وجہ کہ اگر تم کسی آدمی دوسرے قبیلے کے ایسے آدمی کو مار دیا جو اس سے بہت مطلب صاحب اس کے قبیلے کا قاتل کو نہیں مارا جائے گا، یہ مثلاً 1,000,000 کا مالک ہے اور وہ جو مارا جائے وہ 10,000 کا مالک ہے، 10,000 کے مالک کی جان کے بدلے میں 10,000,000 والے کو کیسے مار سکتے ہو، اس لیے اول تو اس کے قاتل کو کوئی سزا نہ دو، اور اگر سزا دینا تو اس قبیلے کا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو کہ جو پیسے کے خلاف سے مرنے والے کے برابر چاہے وہ بے گناہ مگر اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو، تو یہ ہمیں ماحول آپ کے ذہن میں ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول جب اسلام کو لے کے آ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ آدم کے سارے بیٹے برابر ہیں، عرب کو عجب پر، گالی کو دورے پر، اور مالدار کو غریب پر، کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے، تو وہ کون سا طبقہ تھا کہ جس نے انتہائی خوشی کے ساتھ اس پیغام کو قبول کیا، جو وہ غریب لوگ ہیں، جو لوگ بے حیثیت لوگ ہیں، جو وہ بغیر شاداب کے لوگ ہیں، تو جن کو پرارتھنا کرنے کی یا چوری کی وہ عادت نہیں ہے، جو کہ عرب کے قبیلے میں جو بھی مانتا ہے وہ عام طور پر یا ڈانٹا ڈالنے کی وجہ سے مالدار ہے، یا دوسروں کے حق میں قبضہ کرنے کی وجہ سے مالدار ہے، یا چوری کی وجہ سے مالدار ہے، تو یہ تصور تھا ان کے اندر کہ انسان انسان کے برابر نہیں ہے بلکہ دولت کے اعتبار سے انسان کا فیصلہ ہوگا، اور عام اخلاقی حالت یہ تھی کہ عرب کے پاس غالبہ دنیا ہے، اس زمانے میں شہروں میں رہنے والی واحد قوم تھی کہ جس کے پاس لباس کا کوئی تصور ہی نہ تھا، لباس پہنتے تھے مگر فیشن کے اعتبار سے جسے چھپانے کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی لیے بے عزت، بلا غرض،
جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنا لباس اتار دیتے ہیں اور ذرہ برابر شرم و حیا کا احساس نہیں. حتیٰ یہ کہ ان کی عورتیں اس معاملے میں ان کے مردوں سے زیادہ تھیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل مجھے آگے چل کے حج کے مسئلے میں بیان کرنا پڑے گی. عورتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ افطار کو بے حق کرنا اور بے حق کو حق دے دینا یہ خاص طریقہ بن گیا تھا. اسلام نے آ کر اس کو میراث کے معاملے میں مٹایا. مطلب ان کا میراث کے معاملے میں اصول ہے کہ اگر کسی نے دوسرے آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا یا کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا یا اگر کسی کو اپنا باپ بنا لیا تو یہ اس آدمی نے رشتہ قائم کیا جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی جائیداد میں اس کو بھی حصہ ملے گا. تو جسے اس نے خود رشتے دار بنایا آپ نے بیٹا ہوگا. آج اسلامی معاشرے میں بھی معاشرے کا یہ رواج ہے کہ وہ بولے بہن بھائی بن جاتے ہیں جبکہ شرم اس سے کوئی حیثیت بھی نہیں. یہ حرام ہے. اور اگر حقوق اس لیے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میری بہن ہے اس کو بہن کا رشتہ سمجھ لیا گیا اور کرنے کے حکم کی پابندی نہ کی گئی تو اسلام کے یہ گناہ کبیرہ. لیکن جو رواج آج تک ہمارے بعض علاقوں میں موجود ہے وہ بھی آلات کا مسئلہ کہ کسی کے بیٹے کو لے کر اپنا بیٹا مشہور کر دیا. آلات نہیں ہو رہی تو کسی کے بیٹے کو لے کر اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا. یہ ابھی تو مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن جب وہ بچہ پالے ہوتا لوگوں میں نامرین کا مسئلہ پیدا ہوتا اس وقت لوگ سب سے پکڑ لیتے کہ یہ اسلام کتنا سخت مذہب ہے. مطلب ایک شخص اپنے خاندان کے کسی بچے کو لے کے پالا ٹھیک ہے ابھی پال 15 سال کا ہوگا اب جب یہ لڑکا مالی ہوگا تو وہی کے جس سے آج تک کی موت ایسا آیا وہ اس کے لیے نامرم ہو جائے. اگر آپ کو رشتہ کوئی رشتہ موجود نہیں نامرم ہو جائے لوگ اب چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا سخت مذہب ہے کہ جس کو لے کے پالا تھا جس کو آپ کو ہم نے اپنا بیٹا کہا اسے پتا بھی نہیں کہ یہ اس کی ماں نہیں ہے. آج آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اسے بتا دو. لڑکی کا مسئلہ بہت زیادہ سخت ہے کہ اگر اسی طرح سے کسی لڑکی کو لے کے پالا اور وہ 9 سال کی ہو گئی تو جسے آج تک وہ بات کہتی آئی ہے اس کے لیے نامرم ہو گیا. یہ سارا تصور جاہلیت ہے جو ہونا جو اندر کی جاہلیت تھی وہاں سے چلا رہا. اسلام نے آ کر اس سب کو ختم کیا. وہ بولے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو نہ کہ میراث کے اندر اس سلسلے کو ختم کرایا. تمہارے منہ بولے بھائی کو تمہاری جائیداد سے کچھ نہ ملے گا. تمہاری منہ بولی آواز کو تمہاری جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں تو کثرت سے ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ اگر کوئی اپنی اولاد سے ناراض ہو گیا اولاد کو کیسے تیار کرے. اس نے کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بنا کر اپنی جائیداد اس کے حوالے کر دی. اسلام نے ان تمام رشتوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ جائیداد کو معاملہ یا قرضے کو معاملہ یا کسی اور قسم کا معاملہ انہیں رشتے کی اہمیت زیادہ انہیں رشتے کی کوئی حیثیت نہیں. مگر عرب کے دور میں جاہلیت خونی رشتوں کو بے حق کرنا اور منہ بولے رشتوں کو اہمیت دینا یہ عام رواج تھا جس کے نتیجے میں وہ محاورہ عربوں کے ماحول میں صحیح ہو رہا تھا. یہ خون سے پید ہو رہے تھے. ایک دوسرے کی وہ محبت جو برمر جگار میں پیدا کی ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی اور یہ ساری خرابیوں کی جنگ اسلام کی نگاہ میں عربوں کی خرابیوں کے اندر ایک خرابی اپنی بیٹیوں کو زندہ ختم کرنے کی بھی خرابی تھی جس کا تذکرہ یوں تو مختلف تقاریر میں ہوتا رہتا لیکن آپ جب سیرت رسول میں گفتگو ہو رہی تو اسے بحران بیان کرنا پڑے گا چاہے مستقبل بیان کیا جائے کہ عربوں میں ایک عام طریقہ بن گیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی اور اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا. بلکہ 3 طریقے رکھے تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے. بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے جو ان کے گپ ان کے قدموں پر اپنی بیٹی کے خون کا نذرانہ پیش کیا کرتے. بعض ایسے لوگ تھے جو اس لیے اپنی بیٹی کو قتل کرتے تھے کہ غربت کی وجہ سے تندرستی کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے اور ان کو 2 چیزوں کا احساس تھا. لڑکا ہوگا اسے تعلیم کے پوچھیں گے وہ بڑا ہو کر ہمارا قوت بازو بنے گا اس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی. لڑکی ہوگی یہ بڑی ہوگی اور اس کی شادی کرنا پڑے گی تو اور جو کچھ ہمارے پاس جمع ہوگا ہے یہ سب یہ لڑکی لے کے چلی جائے گی. دیکھیے یہ عربوں کی فکر ہے اور کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر کبھی کسی مسلمان معاشرے میں یہی فکر پیدا ہو جائے لڑکی سے نفرت ہو رہی ہے. پتا اس وجہ سے کہ اگر لڑکی کو ہم نے پال پوس کو جوان بھی کیا تو وہ گھر سے لے جانے والی ہے. لڑکے کو جوان کیا تو وہ خود قوت بازو بن کے ہمارے گھر میں کچھ لے کے آئے گا. پھر ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی کہ اگر لڑکے کو ہم نے جوان کیا تو ہمارے دشمنوں کے خلاف وہ ہمارا ساتھی بنے گا. لڑکی کو جب آپ کیا تو ہر جنگ میں یہ خطرہ رہے گا کہ مددگار تو کہاں بنے گی, الٹی اس کی عزت اور اس کی جان کی حفاظت کا خیال رہے گا. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچپنے ہی میں اسے قتل کر ڈالو تاکہ نہ رہے ماں نہ مجھے بانسری. یہ اربوں کی وہ جاہلیت کی فکر تھی جسے معصوم نے کہا کہ بعض مسلمانوں میں بھی لڑکی کے بارے میں یہی فکر جاہلیت آ جاتی ہے, دولت کی وجہ سے, کمانے کی وجہ سے, اس کی شادی کے تصور سے. اور تیسرا اور آخری تصور وہی تھا کہ اب جو ساری زندگی تکبر و غرور کے ساتھ زندگی گزارتے رہے, اگر یہ لڑکی جواب ہو گئی تو داماد کے سامنے محرم بہت تیزی ہو جائے گی, اس کے سامنے جھکنا پڑے گا, اور عورت کی وہ غیرت اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ نتیجہ وہ نکلا جو میں نے پچھلی تقریب میں کیا تھا کہ عورت حاملہ تو شوہر گھر سے یہ کہہ کے نکل جاتا کہ ذرا خدا کے تیار رکھو, اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے شکل دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جیسے بھی پیدا ہو جگہ میں جان کی جگہ کو برابر کر دینا. اور اگر کبھی خوش قسمتی سے کوئی بیٹی اس طرح سے اپنے باپ کے ہاتھ سے بج بھی جائے تو اس کا وہی اثر ہوتا ہے جو اس روایت میں موجود ہے. ایک مرتبہ پیغمبر کے بعد عرب کے اسی ماحول کا کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد آیا اور کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام کو قبول کر لیا, مگر ایک خیال بار بار کے دل میں ہے جو بار بار مجھے اذیت پہنچا رہا ہے, وہ یہ کہ ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ اور مجھے ضروری کام سے اپنے وطن سے مکے سے باہر جانا پڑا. میں جاتے جاتے کہہ گیا مجھے تو اگر لڑکی ہوگی تو جو طریقہ ہے اس کے مطابق اسے دفن کر دینا. اس سے پہلے میرے یہاں چھ بیٹیاں ہوتی تھیں جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے جاتا پیدا ہو گئی, مگر یہ سفر مجھے پیش آ گیا, بیوی کو پیغام دے کے چلا گیا. جو واپس آیا پرانے زمانے کا سفر ہے, دو یا تین مہینے لگے. جب میں واپس آیا بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا, اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے دفن کر دی, خیر بات گزر گئی. اسی طرح سے کئی مہینے بلکہ کئی سال گزر گئے. ایک چیز تو میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی وہ اکثر پڑوس کے گھر میں جاتی ہے اور پڑوسی کی جو بچی ہے اس کے ساتھ کئی جہاں محبت کے ساتھ مل جاتی, یہاں تک کہ میں سجلا جاتا تھا کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر ایک غیر شخص کے گھر میں جا کے اس کی بیٹی سے اتنی محبت کیوں کر رہی. جب ایک دن میں نے بیوی پر بہت دباؤ ڈالا تو اس نے مجھ سے کہا یہ راز جو آج کچھ میں نے چھپایا تھا آج میں اس کو سینے میں محسوس نہیں کر پا رہی, اب مجھے اگلنا پڑے گا. یہ تمہاری ہی بیٹی جب یہ پیدا چھ اولاد پہلے اسی ماں کے ساتھ تو میرے دل نے گوارا نہ کیا. مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا تو تم آتے ہی اسے زندہ دفن کر دو گے. پڑوسی سے درخواست کی میں نے اور اس نے میری بیٹی کو اپنے گھر رکھنے کی حامی بھر لی. تو در حقیقت جو تمہاری بیٹی ہے, اور جب رات کو گیا تو میری بیوی گئی اور اس لڑکی کو لے کے آ گئی. چار سات سال کی بچی ہے, بیوی نے اشارے سے بتایا یہ تمہارا باپ ہے. وہ پاٹا پاٹا کہتی ہوئی آ کر میرے گلے سے لپٹ گئی. جیسے ہی میرے گلے سے لپٹی وہ جو غیرت کا ایک تصور ہے, وہ جو بیٹیوں سے نفرت کا ایک جذبہ ہے, بے اختیار میرے سینے میں وہ جذبہ پیدا ہوا. اپنی بیٹی سے کہا چلو میرے ساتھ, میں تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں. اور بڑی خوش خوش پانچ سال میں پہلی مرتبہ باپ کے ساتھ گھر سے باہر جا رہی. میں اسے لے کے مکے کے باہر پہنچا, سہنا چڑھ کر میں نے زمین کو کھودا, قبر تیار کی, اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو جو میرے کلیجے سے چمٹ کے لکھی ہوئی تھی اسے اپنے ہاتھ سے جدا کر کے اس قبر میں ڈالا. اور جس وقت میں نے ریت بھرنا شروع کی قبر میں تو دیکھا وہ میری بچی ہاتھ ہلا ہلا کر بار بار مجھے پکار رہی ہے, دادا دادا کہہ رہی ہے. اگر اللہ کے رسول اس وقت میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا, اسلام لانے کے بعد بار بار میرے ذہن میں نہیں وہ بیٹی آتی ہے کہ جس پر قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کے باہر آنا چاہتی ہے. روایت پیغمبر اسلام اتنا روئے کہ پیغمبر کے آنکھوں سے پیغمبر کے دیش مبارک سر ہو گئی. یہ منظر دیکھ کر بعض اصحاب رسول نے اس کو روکنا چاہا کہ مطلب خاموش ہو جا اور اس تذکرے کو آگے نہ کر, مگر پیغمبر اسلام نے کہا اسے دہرانے دو, یہ تذکرہ بار بار کرنے دو, جب اس سے اتنا سخت احساس ہے تو یہ ذکر بار بار ہونا چاہیے. وہ آدمی گھبرا کے کہتا ہے مگر اللہ کے رسول اب کیا ہوگا. پیغمبر نے کہا اسلام یس گرو ماں پر لہو, اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا, اس لیے یہ گناہ معاف تو ہو گیا مگر جو کچھ تو نے کیا اس کا نقصان تجھے مہاراج دنیا میں برداشت کرنا. تو آنے کی کیفیت یہ تھی کہ اگر پانچ اور چھ سال کی بھی بستی ہو جاتی, واقعہ بڑا طولانی ہے مجھے برا ناطیہ کو پیش نہیں کرنا, تو اس بچی کو ظالم سمجھے گا فقط پیسے کی وجہ سے یا اس لیے کہ بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ جہیز لے کے جاتی ہے اس وجہ سے اور یا فقط اس لیے کہ بعد سامان کے سامنے ناک نیچے نہ ہونے پائے اپنے ہاتھوں سنیے کے اندر سپرد پاس کرنے میں کوئی شرم حیا محسوس نہیں کرتا اندازہ کرے اس تک ترین ماحول میں پیغمبر کو تبلیغ کرنا جو اپنے جگر کے ٹکڑے جو اپنے خون جو اپنی اولاد پر رحم نہ کھائے پیغمبر اسلام کو ایسے ویسی جانوروں کو انسان بنانا ہے یہ کتنا مشکل کام ہے لیکن ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو طریقہ تھا یہ عرب کے ہر قبیلے اور ہر انسان کا طریقہ نہ تھا بدترین سے بدترین ماحول میں کچھ نیک بندے بھی ہوتے بنا کے یہ بھی بہت مشہور روایت ہے کہ برزخ کے دادا صاحبہ برزخ مشہور شاعر اہل بیت برزخ کے دادا جن کا نام صاحبہ مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ایک مرتبہ آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول کلمہ اسلام پڑھنے سے پہلے زمانے جاہلیت بھی میں نے کچھ نیکیوں کے کام کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی کہ میں نے 360 ایسی لڑکیوں کو بچایا جنہیں ان کے باپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرنا چاہتے اللہ کے رسول آئیے میرے نیکی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں پیغمبر نے کہا بے شک قبول اور اس کا سب سے بڑا انعام خدا نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں اسلام کی ہدایت کر دی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو یہ فرزدق کا دادا ایک شخصیت ہے 307 لڑکیوں کو اس نے بچایا ہے ایسی اور بھی شخصیتیں ہیں اسی طرح کچھ اور قبیلے بطن بنی ہاشم کا قبیلہ تھا بطن جناب خدیجہ کا قبیلہ تھا جہاں پہ اس کے دل پر اپنا رواج نہ تھا لیکن مجموعی اعتبار سے اکثریت کی حالت تھی اب یہ واقعات آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ مکے کے کافر کتنے ظالم سنجل تھے پیغمبر اسلام کو جن کے دلوں کو نرم کرنا ہے ان شقی لوگوں کو اسلام کی جانب لانا ہے اور پھر یہ ساری خرابیاں تو اپنی جگہ کی ہیں خصوصیت کے ساتھ عرب کے لوگوں قریش کے لوگوں قریش جو سب سے خطرناک قبیلہ بنا تھا دعوت اسلام کے مخالفین انہوں نے ان ساری خرابیوں کے ساتھ ایک نئی خرابی ایجاد کی اور اس کا نام تھا خن یہ اس طرح لکھا جاتا ہے جس طرح ہنس لکھا جاتا ہے بچے کے نسخے کو غائب کر کے ہنس بن جائے گا یہ ایک رسم نکالی تھی قریشیوں نے اور اس رسم کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول کرنے پہ تیار نہ تھے یہ کیا رسم تھی یہ رسم یہ تھی کہ قریش کے لوگوں نے ایک اعلان کرا دیا تھا اب قریش کے لوگوں کی چودراہٹ کعبہ ان کے ہاتھ میں ہے وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے عرب کے ماحول ان کا احترام کرتا مگر اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں آ رہا اپنی سرداری کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک اعلان کرا دیا تھا کہ قریش کا انسان غیر قریش سے ہمیشہ افضل ہوگا جو بار بار آپ کو پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قریشی تو غیر قریشی کی فضیلت نہیں قریش نے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ قریش کا انسان ہمیشہ غیر قریش سے افضل ہوگا اس لیے کہ یہ حرم میں رہتا ہے یہ مکے میں رہتا ہے اور یہ کعبے کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کا مقام دوسروں سے بلند ہے اور جب یہ شروع میں قریش نے یہ چیز پھیلائی تو کیونکہ مکہ ان کے ہاتھ میں ہے جو اعلان کرتے ہیں کعبے سے وہ سارے عرب سے پہنچ جاتا تو ناکام عرب کے قبیلے اس اعلان میں پہنچ گئے قریشوں کی عزت بڑھ گئی اسے دیکھ کر مکے کے اندر رہنے والے دو چار اور قبیلوں نے احتجاج کیا کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں دوا کر لیا ہم بھی تو تمہارے ساتھ مکے ہی میں رہتے ہیں عرب ہی میں رہتے ہیں تو تین چار اور قبیلوں کو قریش نے اپنے ساتھ ملا لیا ایک قسم کا متحدہ محاذ بنا لیا وقت اپنی کچھ برتری اور چوراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے اور اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارے ساتھ یہ چار پانچ قبیلے بھی عام اربوں سے زیادہ افضل ہو گئے ہیں اب اس افضل ہونے کا نتیجہ کیا نکلا افضل ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کوئی وہ کام نہیں کریں گے جو عام عرب کرتے ہیں اور جو ہم کام کرتے ہیں وہ کسی عام عرب کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کے نتیجے میں حج جیسی عبادت میں بھی انہوں نے دخل دیا آپ کے سے جن حضرات کے ذہن میں حج کا تصور وہ میری بات بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے اور اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں قرآن کریم کی دو آیتیں جنہیں انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ واقعات اس کی نالج میں نہ کہ قریش نے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل کر لیا جس کا نتیجہ نکلا کہ حج جو عربوں میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے اب تک جاری تھا ساری خرابی آنے کے باوجود حج کے طریقے کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا مگر قریش نے اس میں بھی تبدیلی کر لی پہلی تبدیلی یہ کر لی کہ حج میں ہمارے یہاں واجب کہ انسان عرفات جاتا ہے عرفات کے بعد مختلف جاتا ہے پھر منا آتا ہے قریش نے کہا کہ عرفات میں تو سارے عرب کے لوگ آتے ہیں یہ باہر آتیوں کی جگہ ہم یہاں نہیں جائیں گے, ہم یہاں نہیں جائیں گے, ہم اپنا حج آج سے شروع کریں گے. یعنی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے چار رکعت کی نماز, کوئی آدمی یہ کہے کہ پہلی رکعت سے تو سب شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم شامل ہو گئے تو ہم بھی عام آدمی بن جائیں گے, ہم دوسری رکعت میں آگے شامل ہوں گے. جناب سے پہلا انہوں نے حکومت کے لیے یہ جاری کیا, ہم عرفات کے میدان میں, وہ عرفات کے میدان تو پاکستان کے ٹیلی ویژن پر جو حد کی جتنی بھی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں وہ وہیں بھی دکھائی جاتی ہیں, جو حد کا عام تر حصہ انسان کر دیا, وہ عام آدمیوں کی جگہ ہم کیوں جو ہے عام آدمیوں میں. چنان کے بعد میں جب اسلام آیا تو قرآن نے خاص حکم دیا, تم نہ پیزو ایسے آدم بہت ہے, اردو تم بھی اسی طریقے سے حد کے لیے جاؤ جس طرح لوگ جاتے ہیں. آج جب تاریخ میں موجود تو پیغمبر کے قریش کے اعلان کو کبھی نہیں مانا تھا, جناب اسلام کے اعلان سے پہلے رسول خدا جب حج پہ جاتے تھے تو سب کے ساتھ عرفات جاتے تھے کہ حج میں سب برابر ہیں, کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں, مگر قریش نے کہا کہ ہم تو نہیں, ہم تو سب کے ساتھ جائیں, ہم بعد میں آگے شامل ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ حج میں ہر جگہ خدا کا تذکرہ کرنے کا حکم ہے. قریش نے کہا کہ ہم خدا کا ذکر کیوں کریں, جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ دادوں کا ذکر کیا کریں گے. جناب کے وہ حج میں کہاں جاتے ہیں, لبیک لبیک کہنے کے ساتھ اپنے والدین کا تذکرہ کر رہے, ہمارا ساتھ ایسا, ہمارا ساتھ ایسا. اسی لیے احرام کے حرام چیزوں میں یہ بھی ہے فخر کرنا, تکبر کرنا, اپنے دادا کا تذکرہ کرنا, جس کو اسلام نے حرام قرار دیا اور قرآن میں یہ حکم دیا گیا. اب یہ چیزیں میں بتانے مثال پیش کر رہا تاکہ اندازہ ہو کہ قریش سے خرابی کی حد تک پہنچ چکی اور کسی کا نتیجہ میں حکم تھا جو انہوں نے کر دیا تھا کہ جو کپڑا ہمارے علاقے میں آ گیا حرم میں یہ کپڑا افضل, جو کپڑا حرم سے باہر ہے وہ کپڑا افضل نہیں. یعنی دیکھیے خرابی کتنی بڑھ گئی, جو کھانا حرم میں ہے یہ کھانا افضل, جو کھانا حرم سے باہر ہے وہ افضل نہیں. جناب ان دو بیانات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جب کوئی آدمی حج کے لیے مکے میں آتا ہے اسلام سے پہلے, یا کوئی آدمی عمرے کے لیے مکے میں آتا ہے, وہ کپڑے پہن کے آیا ہے, حرم نے اعلان کیا, قریش نے اعلان کیا کہ یہ کپڑا حرم سے باہر کا کپڑا ہے, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, اسے پہن کر تم مکے کا طواف نہیں کر سکتے, کھانے کا طواف نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ کپڑا خراب کپڑا ہے, سخت کپڑا ہے, اس کپڑے کا درجہ دیجیے. جو کھانا وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ادھر مکے میں داخل ہوا تو آج یہ کھانا حرام ہو گیا, اس لیے کہ یہ پانی تمہارے کنویں کا مکے کا پانی مکے کے باہر کے پانی سے زیادہ افضل, یہ روٹی تمہارے گھر کی ہے, گھر کی روٹی مکے کی روٹی کے مقابلے میں سمتر ہے. دیکھیے خرابی کہاں تک پہنچ جائے, اپنے آپ کو تو افضل سمجھا نہیں, یہ کہا ہمارا لباس بھی افضل ہے, ہمارا کھانا بھی افضل ہے. خبردار کوئی آدمی آگے کے قریب باہر کا کھانا نہیں آ سکتا, وہ توہین کر رہا ہے کعبے کی, کعبے کے قریب کوئی آدمی باہر کا لباس نہیں آ سکتا, وہ توہین کر رہا ہے کعبے کی. اور یہ چیز اس مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ آخر میں یہاں پر اعلان کر دیا کہ یا تو تم آنے کے بعد ہمارا لباس لو اور ہمارا کھانا لو, کھانا بھی لو گے تو پیسے دینا پڑے گی, ایک تجارت کر گئی. اب اسلام کے لوگ کیسے پسند کریں گے, تجارت کر گئی, باہر سے آنے والا ایک گلاس پانی کا پیے تو اسے پیسے دینا پڑیں گے, قریش کو ایک روٹی کھائے تو اسے پیسے دینا پڑیں گے. اور یہی مسئلہ لباس میں, اپنا لباس اتارو اور ہم جو لباس دیں گے وہ پہننا پڑے گا, اس لیے کہ ہمارا لباس مکے کا لباس ہے, مکے کے کپڑے کی اہمیت زیادہ ہے, اور جب یہ کپڑے دے گا تو اس کے ساتھ اس کی قیمت بھی لے گا, پیسے بھی دینا پڑے گے. اور اگر کوئی آدمی غریب ہے, کپڑا نہیں خرید سکتا, ہم سے کپڑا نہیں لے سکتا, تو وہ کپڑا اپنا کپڑا اتارے, ہمارا کپڑا نہیں لے گا, ننگے ہو کر اسے طواف کرنا پڑے گا. یہ جو ننگے طواف کی روایت آ گئی جس کا قرآن نے سورہ آراف میں تذکرہ کیا, یہ اسی وجہ سے حرم میں یہ رواج داخل ہو گیا. لوگوں نے قریشیوں نے اعلان کیا کہ کپڑا ہنسے لو ہم نے ننگے ہو کے طواف کرو, اور پھر آخر میں انہوں نے اس مسئلے کو اتنا بڑھا دیا, زیادہ کوئی شخص ننگے ہو کے طواف نہیں کر سکتا, جیسے مجبوری تھی, شرم کی مجبوری نہیں, وہ تو تصور ہی نہیں ہے حرموں کے اندر, مرد ہو یا عورت ہر ایک کسی حالت میں طواف کیا کرتا تھا. لیکن ہر چیزیں ایک ہفتے میں لو چل رہی, کپڑے اٹھانے کا تو مرد ہونے کا خطرہ, سب پورے اپنے چاہتے اپنے کپڑے پہن کر لو, لیکن جو بھی یہ کپڑے حرم کے باہر اور تم نے یہ گستاخی کی کہ انہیں پہن کے حرم میں داخل ہو گئے, مجبوری کی وجہ سے نجازت دیتے, مگر ادھر حرم سے نکلو گے یہ کپڑا پھینک دینا پڑے گا. جناب کے حربوں ان کپڑوں کی ایسی خرابیت پیدا ہو گئی جہاں آپ اس اور سلطے نفرت نہیں کرتے تھے جتنے ہر اس کپڑے سے نفرت کرتے تھے جو مجبوری میں ان کو پہننا پڑتا تھا. اسی طریقے کو ختم کرنے کے لیے سورہ آراف کی وفایتیں ہم یا کری آپس خصوص زینت کم زندہ کل مسجد بولو مشرب ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين بل من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعباده. یہ پورا حکم قرآن اردن کی جماعت کے خلاف آیا. یا رسول یا بنی آدم اے آدم کے بیٹے خودو زینت کم زندہ کل مسجد عبادت کے وقت اپنے آپ کو زینت دیا کرو. یہ اس طرح ننگے اور بے لباس جانا غلط ہے. بولو مشرب اور جو کھانا اور پانی تم لے کے آتے ہو حرم اسے بھیجا مت کرو. اسے قریش نے اعلان کر دیا کہ سب نبی سے اسے بھیج دو. بولو تمہارا یہ طریقہ پسند نہیں اور خود اور رسول کہہ دیں لوگوں سے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده. اس کو یہ حق ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کو حرام کر دیں جو پروردگار نے اپنے بچوں کے لیے پیدا کی. تو یہ ساری آیتیں قریشیوں کے خلاف جا رہی ہیں. اب ان کی کتنی بڑی آمدنی کا ذریعہ بند ہوا جا رہا. وہ کیسے اسلام کو پسند کریں گے, وہ کیسے رسول کا ساتھ دیں گے. تو یہ ماحول قریش کے لوگوں نے بنا دیا تھا اور اس ماحول کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا ان ساحلوں اور جادوگروں کی وجہ سے جو قریش کے ساتھ مل کر وہی بات کہتے تھے جو قریش کے حلوانا چاہتے. جو چیٹر کرے اس دعوے قسم کا انسان پیدا ہو گیا جو کہیں کہ میں خواہشات کو نہیں مانتا. تو عربوں نے ساحلوں اور جادوگروں سے متاثر ہونے کے بعد اس طرح سے ان کی سدائی کو مانا ہوا تھا. اب جب یہ لوگ پوچھتے قریش والا کہ بلا آدمی تو ہمارے راستے سے ہٹ رہا, تو فوراً کاہنوں اور جادوگروں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے مطلب کی بات کرو تاکہ جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں یہ واپس ہمارے قریب آ جائیں, یہ واپس ہم سے مل جائیں. لیکن قریش کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام کی بےسب کا دن قریب آیا اس وقت یہ سارے کے سارے منصوبے ٹوٹنے لگے, یہ سارے کے ساری فرقیاں ظاہر ہونے لگی. اس لیے کہ جن لوگوں کی مدد قریش کی حاکمیت چل رہی تھی وہ یہی جادوگر تھے, وہ یہی ساحل تھے. ساحل اسے کہتے ہیں جو جنوں سے خبریں لیتا ہے اور انسانوں تک پہنچاتا. جو اسلام کے اندر بدترین گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس جاہلیت کی بھی ہے, کیونکہ تمام روایتوں میں ہے کہ عرب کے لوگ جنوں سے بہت ڈرا کرتے تھے. اتنا ڈرا کرتے تھے کہ جب کسی کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا اور کسی ایسے علاقے میں جاتا تھا جو سنسان ہوتا تھا تو قدم رکھ کر پہلے کہتا تھا کہ اے کس علاقے کے جن میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں تو میری حفاظت کر. اگر کبھی کسی کو اپنے گھوڑے کے لیے یا خچر کے لیے پانی یا چارا ڈھونڈنا پڑتا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے تو بس راستے سے ہٹنا پڑتا. اب سب راستے سے ہٹتے سارے راستے میں کہتے جاتے ہیں اے اس علاقے کے جن ہماری حفاظت کر, اے اس علاقے کے جن ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. قرآن میں ستر آیا اللہ کھانا رجال من الجن یحوزون من رجال من الجن فزادوہم رہبا. لیکن سورہ جن کی آیت ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنوں کی پناہ مانگتے ہیں اور ان کی غلطی کی وجہ سے جنوں کی سرکشی اور بڑھتی جاتی ہے, وہ اور مغرور ہوتے جاتے ہیں, وہ سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ انسان ہمارا حکم ماننے والا بن گیا. ایمان کہہ رہا ہے خبردار تمہیں کسی جن کو سہارا نہ بنانا, تم جن کے سامنے جاؤ گے وہ ظاہر ہو رہا تھا وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں پھنس گیا, جن کی سرکشی بڑھ جائے گی. یہ کام کا طریقہ تھا عربوں کا, کتنا ڈر تھا ان کے دلوں میں جنوں کا. تو یہ ساحل جو تھے جن کا کام یہ ہے کہ جنوں سے خبر لے اور انسانوں تک پہنچائے. عربوں نے قریشی نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا, ان سے اپنے مطلب کی باتیں چلایا کرتے تھے. جو قریشی ان کو بتائے یہ ساحل دل کے نام سے وہ بات پھیلا دیتے تھے. مگر یہ بات یاد رکھو, یہ لوگ جو ساحل تھے ان کے پاس واقعات جن آیا کرتے, یہ حدیث میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی, کہ جن انسانوں کے پاس آتے ہیں وہ انسانوں میں سے انتخاب کرتے ہیں کون ہے کہ جو ہمارے کام آ جائے گا, کون ہے کہ جو ہماری باتوں سے متاثر ہو جائے گا, اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اس کے پاس ہفتے دو ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور آنے کے بعد اسے غیب کی خبریں دیتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ دلوں کی خبر پہلے صحیح ہوتی تھی اب غلط ہوتی ہے. لیکن بہرحال جن کا انسانوں پر آنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط, ہو سکتا ہے کہ کراچی میں ایسے لوگ کہ یہ دعویٰ کریں کہ جن ہمارے پاس آتے ہیں ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا, کیونکہ جنہوں کو یہ اختیار اور اجازت ہے کہ وہ انسانوں سے مل سکتے ہیں, اور انسانوں کو پروردگار نے اس طرح سکھایا کہ ان کی دوستی جنہوں سے ہو سکتی. لیکن ایک بات کے ساتھ, پہلے جن جو خبر لاتے تھے وہ صحیح ہوتی, اب جو خبر لاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے. یہ فرق کیوں ہو گیا؟ اس میں دو روایتیں. ایک روایت کہ یہ فرق ہوا تھا جس دن پیغمبر نے اعلان رسالت کیا, اور ایک روایت کہ یہ فرق ہوا تھا جس دن پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی. تو یاد رکھو آپ کو پہلے گزشتہ ولادت رسول کی تقریب میں نے یہ بتایا تھا کہ جنہوں کی خبریں پہلے صحیح جو ہوتی تھی اب غلط جو ہوتی, پہلے اتنی صحیح ہوتی کہ پیغمبر اسلام کے حالات بھی وہ بتا دیا کرتے, اور اب اتنی خبر ہوتی کہ ہم جیسے گناہگاروں کے حالات کو بھی نہیں بتا سکتے. اس سلسلے میں بہت ہی اہم روایت ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں علماء ہیں. ہمارے محفل نام جنہوں نے زین العابدین علیہ السلام کو مطالعہ کیا, بہت کم ایسے روایتیں ہیں کہ جنہیں تمام مسلمانوں نے امام سے لیا. اس سلسلے کی یہ بھی ایک روایت ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جب پیغمبر اسلام نے ایک دن یہ فرمایا کہ جب سبھی پروردگار عالم کو کسی بھی مخلوق کے بارے میں کوئی حکم دینا, مثلاً اس کی جان نکالو, اسے صحت یاب کر دو, اسے بیمار ڈال دو, اس کی روزی بڑھا دو, اس کی روزی کم کر دو, پروردگار کو جب کوئی حکم دینا ہوتا تو ایک مرتبہ ہر سے گہرائی سے تصویر کی آواز آتی. یہ تصویر کی آواز سن کر اس کے نیچے کا جو عرش ہے وہ یہ تصویر پڑھنے لگتا, اس تصویر کی آواز سن کر اس کے نیچے جو آسمان وہ یہ تصویر پڑھنے لگتا, اس کی تصویر کو سن کر اس سے نیچے والا آسمان, اس کی تصویر سن کر اس سے نیچے والا آسمان, یہاں تک کہ جو آخری آسمان جو دنیا کا آسمان کہلاتا, یہاں سے تصویر کی آواز غلط ہوگی. تو اس آسمان پر رہنے والے فرشتے سوال کرتے ہیں اور یہ تصویر کی آواز سے غلط کی تم نے آسمان کے کہتے, وہ آسمان اپنے اوپر والے سے پوچھتا کہ تم نے یہ تصویر کیوں پڑی, وہ اپنے اوپر والے سے پوچھتا. یہ سوال پہنچ جاتا ہے عرش خدا سے, تو عرش خدا سے آواز آتی کہ فلا کام ہونے والا ہے کہ یہ تصویر پڑھی گئی. بس یہ جواب سن کر وہ آسمان اپنے نیچے والے آسمان کو پیغام پہنچاتا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا تصویر کیوں پڑھی ہے, یہ بتا. وہ اپنے سے نیچے والے آسمان کو ہی پہنچاتا ہے پیغام, یہاں تک کہ آخری آسمان تک یہ پیغام آ جاتا. وہاں سے جنوں کو آنے کی اجازت تھی, تو وہاں کے یہ باتیں سنتے تھے فرشتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو لے جا کے بتاتے تھے کہ دنیا میں ان کے دوست ہیں. لیکن تاریخ میں کوئی ایک تاریخ ہے پتا نہیں, وہ 17 نبی رجب ہے جو رسول خدا کی ولادت ہوئی, یا 27 رجب ہے جو پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. ان دو میں سے کوئی ایک تاریخ تھی کہ جب جنوں کو آسمان تک جانے سے روک دیا گیا اور ان کو اجازت نہیں ملی. اب جب دن آتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تو اندازے سے ختم کیا کرتے, پہلے تو فرشتوں سے سن کے دیتے تھے وہ خبر سچی ہوتی, اب اپنے اندازے سے دیتے. تو روایتوں میں یہ درج ہے کہ آخری مرتبہ جنوں کو جو آسمان پہ جانے کی اجازت ملی تھی وہ پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے والے سال, یعنی جب پیغمبر اسلام کو نبوت کا اعلان کر رہا ہے 40 سال, اس سے جو پہلے والا سال تھا 39 سال, اس میں جنہوں کو اجازت ملی ہے مرتبہ ہے تو وہ آسمان پر آئے. جہاں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی کاہن تھے سب گھبرا گئے, سب پریشان ہو گئے, کیونکہ ان کے پاس آنے والی چیز. اب جب آخری خبر لے کے آئے تو یہ خبر بڑی پریشان کرنے والی تھی, قریش بھی پریشان ہو رہے ہیں, کیونکہ قریش کا سلسلہ کاہنوں سے ملا, کاہنوں کا سلسلہ جنوں سے ملا, جنوں کے پاس آسمان کی خبریں سب ہو گئی. آخری خبر جو جن لے کے آئے وہ یہ تھی کہ ہم قریب کو یہ ہے پیش آنے والا, مطلب میری جو صبح اختتام کے قریب ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے جو سال گزرا وہ بڑا عجیب سال تھا. باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا وہ اپنی جگہ تھا, مگر قریش اور ہفتے میں یہ جو جن تھے ان کی مسلسل خبریں پھیل رہی تھی. جناب کی روایتوں میں لکھا ہے, اے کلا مان کی یہ دولت جو مکے میں رہتی تھی قبیلہ بنو صحابہ، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رات تو اس کے پاس جن آتا، ہر وہ اس کو خبریں دے جاتا تھا کہ کل یہ واقعات پیش آنے والے، میں نے آسمان سے سنے۔ وہ اگلے دن مکے والے کو بیان کیا کرتی تھی، مکے والے اس کو بہت مانتے تھے، اور روزانہ اس کے پاس آتے تھے کہ کل رات کو تمہارے ساتھی نے کیا کہا، اس جن کا نام رکھا تھا ساتھی۔ تو ایک رات کو یہ عورت کہتی ہے پہلے جو خود ایک ساتھی نا اس کے پاس جن آتے، تو اس رات کو میرا ساتھی یعنی جن آیا، اور آنے کے بعد وہ خوشی کے حالوں میں آ کے گر پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے ہوش آیا، ایک ہی بات کہتا ہے ادرا ما ادرا، میں نے دیکھ لیا، اور کیسی عجیب بات کو میں نے دیکھا، ارے اب قریب گلے پکڑے اور پکڑی ہونے کا زمانہ قریب آ رہا، اور یہ کر کے ہوش ہو کے گر گیا، صبح ہوئی اور رخصت ہو گیا۔ اگلے دن تو اسکول کے مطابق مکے کے ساتھی آئے اس کے پاس، اور پوچھا کل رات کو تمہارے ساتھی نے کیا کہا، جواب دیا کل تو اس نے عجیب بات کہی جو میں خود بھی نہیں سمجھ پایا، یہ جملہ کہا قریش اور پریشان ہوں اس جملے سے کیا مطلب۔ خیر اگلی رات تو پھر یہ عورت کہتی ہے کہ میرا ساتھی میرے پاس آیا لیکن آخری مطلب آیا، اور آنے کے بعد کہا شروع ہونا شروع ہو، ارے درے بہت قسم کے درے میں نے دیکھے، اور قریب اس کا نام غلط ہونے والا، اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو کے گر گیا، اور پھر صبح ہوش میں آیا اور چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ اگلے دن قریش پھر پہنچے، آج کے دن تمہارے پاس کیا خبر، کہا کہ آج کے دن تو اس نے یہ خبر دی کہ میں نے درے دیکھے ایسے درے کہ جو اس کا نام غلط کرنے والے، قریش کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا، تو آپ اسی لیے تاریخوں میں لکھا جب جنگ عہد ہو گئے اور وہ درے والا مارکا پیش آیا جو پیغمبر نے درے میں 50 کے قریب رکھے تھے، اور وہ درہ چھوڑ کے چلے گئے اور پیچھے سے قریش نے حملہ کیا، بعد میں وہ شکست تھا، تب مکے میں یہ بات پھیل گئی۔ آج ہر طرح کی خبر سے بھی ہوئی ہے، اس دن دروں کی بات جو نہیں تھی اس نے خبر دی تھی اس آخری رسول کے بارے میں۔ تو اب جو آخری زمانہ آخر اور جنہوں سے خبریں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کے لیے مختلف خبریں لا رہے ہیں۔ جناب ایک تاریخ میں یہ بھی کہ یمن کے علاقے میں بہت بڑا ساحل تھا جس کا نام تھا جم، ایک صبح بہت اچھا وہ اٹھا تو اس کے پاس لوگ گروہ در گروہ پہنچنے لگے، اور کہنے لگے کہ ایک واحد مکے سے عجیب خبر آئی کہ وہاں ایک آدمی نے رسالت کا دعویٰ کیا، ذرا اپنے ساتھی سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ کیا بات، وہ پہاڑی پہ چڑھا پوری قوم اس کے ساتھ ہے، یہ سب پہاڑی پہ چڑھ، اور وہ مکے کی طرف پتھر سے تلوار کے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، پھر اس کا جسم لڑکنے لگا، اب تو صحیح پہاڑی بھی تھے غلط بھی تھے، اور اس کے بعد وہ سر کو جھٹکا دیتا اور پھر اپنی قوم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے قوم وہ آدمی بالکل سچا ہے، بہت مختصر مدت تم نے رہے ہوں لیکن جس نے اس کو نہیں مانا وہ ہوتا کھائے گا، اس لیے کہ میرے ساتھی نے مجھے یہی بتایا یمن کے اندر پیغمبر کی رسالت اس جن کی وجہ سے مستحکم ہوئی، ایک سبب یہ بھی تھا۔ اور یہ جملہ اگر آج آپ کو یاد رہے کہ یمن کے اندر داخل میں یہ خبر پہنچا دی کہ سچا رسول آیا، تو آپ کو آپ کو اس ساتھی میں بڑا مزہ آئے گا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو اسلام کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت مطلب اس لیے کلمہ پڑتی تھی کہ بچے کے ساحل کی خبر پہ ہم کو یقین آ گیا تھا، تو یہ واقعہ تو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ دوسری خلافت کا، حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے، دیکھنے میں ایک آدمی نے آ کر ان کو سلام کیا، حضرت عمر نے اسے دیکھا پہچان دیا، سلام کا جواب تو دیا لیکن سلام کیا کہ کیا کوئی اسلام قبول کر چکا، اس نے کہا حیران ہو گئے کہا کہ آپ کے پاس سینکڑوں آدمی آئے ہوں گے آج تو آپ نے کسی سے بھی سوال نہیں کیا، اس سے یہ سوال کیوں کیا، کہا کہ کیا تو وہ آدمی نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں جنوں کے ذریعے سے خبریں دیتا اور جہالت کی باتوں کو پھیلایا کرتا تھا، اور دیکھیے جب ساحل ایک آدمی بن جاتا اسے جنوں کی صحبت مل جاتی تو پھر اسے مزہ آ جاتا، اس کے بعد خدا رسول بھی اس کو یاد نہیں رہتے، وہ چاہے شریعت پکار پکار کے کہتے رہے کہ یہ پہلے ہرا، وہ کبھی بھی مزے کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ جن آ کر مجھے خبریں دے جاتا، ارے اس کی بات تو چھوڑے، یہاں عام انسان عام ہو گئے جس کا جنوں سے کوئی تعلق نہیں، لوگ کی پریشانی ہوتی دوڑ کے جاتا ہے انہیں کہانیوں کے پاس، وہ جو جنوں کے ذریعے خان دکھانے والے بچے کے ذریعے اور تیل کے ذریعے اور پانی کے ذریعے جن کے اسلام میں ان تمام چیزوں کو حرام اور کفر کے قریب قریب رہا، تو خیر ہمیں تو عمر کہہ رہے ہیں کہ تو تو کاہل تھا، تو نے اسلام کیسے قبول کیا، کہا کہ عمر کے نام کی مجھے یہ نعمت حضرت عمر کہتے ہیں وہ نصیب تھا مجھے بھی ہم زمانہ یاد جب ہم سب لوگ ستروں کی پوجا کیا کرتے تھے مورتی کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے مردار اور نصیب کو کھایا کرتے تھے اسلام نے ہم نے ہم کو بدل دیا لیکن ہاں اتنا بتا دوں کہ آخری مرتبہ جب تیرا ساتھی تیرے پاس آیا تو اس نے کیا پیغام دیا یہ ظاہر کہتا ہے مجھے یاد اچھی طرح آخری مرتبہ میرا ساتھی جن جب میرے پاس آیا وہ بڑا پریشان بڑا گھبرایا ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے پریشانی یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا جب کئی مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تھا اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا وہ بہت دو شیر تھے اور وہ شیر کیا تھے میں جنہوں کو دیکھ رہا ہوں وہ پریشانی کی حالت میں اپنا سامان اٹھا کے بعد رہے اور جنہوں ہوشیار ہو گیا اگر تم نے اس کو مان لیا تو تمہاری نجات ورنہ تمہیں پتا ہونا جب یہ دو شیر پڑھ کے وہ غائب ہو گیا اب تاریخ کہتی ہے کہ یعنی واقعات تو بہت سارے مقصد یہ ساری نشانیاں قریش کے سامنے پہنچنے لگے دوسرے الفاظ مکے کے قریشیوں یہ پتا چل گیا تھا کہ اس ذریعے سے بھی جس طرح ہم کو ایمان کہ یہ رسول سچا رسول ہے پھر اتنی وہ سارے خط کس لیے ہوئی وہ جو ہاتھ آپ نے کھول لے اور فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی کہ جیسے جیسے فلاں رسالت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے جس طرح پیغمبر کی ولادت سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں آئیں مگر وہ تو اعتراض کی تبدیلیاں تھیں لیکن ولادت رسالت سے پہلے تو پورا سال بہت عجیب انداز کا سال گزرا حتیٰ یہ کہ جن عربوں کا جنوں سے کوئی تعلق نہیں ظاہروں سے کوئی تعلق نہیں پرور دیوار میں ان سب بھی رسالت کا پیغام پہنچایا چنانچہ یہ بھی ایک مشہور روایت ہے کہ ایک قبیلہ عربوں کا ہے وہ اپنے بتوں کے بدلوں پر قربان کرنے کے لیے ایک بچوں کو لے کے گیا گائے کے بچے اور لے جا کر اس کے بچوں کو قربان کر دیا اس کا خون بٹن ہے اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سارا خون بہ جائے تو ہم اس کے دوست کو تقسیم کریں پچھلے تقریر میں آ گیا کہ اللہ کا حصہ ہوتا ہے اور ایک بچوں کا حصہ ہوتا ہے مگر اس سے پہلے کہ سارا خون بہ جائے اس بچے میں سے خوفناک آواز نکلی اور وہ آواز کیا تھی ربیع اج نبی ہو بلسان فقی رجل جب تبھی یقول لا الہ الا اللہ کہ اس بکرے میں سے ایک آواز ہے ایک خطرناک قسم کی آواز کہ میں دیکھ رہا ہوں ہم قریب خاص ہونے والے ہم قریب دلیل ہونے والے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کے اندر ایک مرد کھڑے ہو کے آواز دے گا لا الہ الا اللہ یہ سارے کے سارے پجاریوں نے بھی اور بھیڑ چڑھانے والوں نے بھی اپنے سہنوں سے سنا جو اس خود کے سبوں کے اس کو لینے آئے تاریخ یہ بتاتی کہ اسی زمانے خصوصیت کے ساتھ مکے کے سرزمین کے جتنے درخت اور پتھر سب کے اختلاط اور علیہ یا رسول اللہ کی آنا خصوصیت کے ساتھ بلند ہونے لگی جب پیغمبر گھر سے گارے ہرا جاتے ہیں سارے ہرا سے کھڑاتے ہیں یعنی واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہی سبق کہ پیغمبر نے قریش کے بجنے میں جانا بند کر دیا اور سبق گارے ہرا میں رہتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر تابے میں چلے جائیں تو دیوار تازہ سے سلام لگائی تھا یار رسول اللہ کی نئی آواز آنے لگتی پہلے یہ آواز نہیں آتی جس راستے سے وہ گزر جائیں سب نئی آواز ہے طرف کی آواز ہے جانور اس طرح سلام کرے پیغمبر غار ہلا کا تشریف فرما تو ماحول یہ بنا کہ ایک طرف ظاہروں کے جن یہ آخری خبر دے کے جا رہے جب ان دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے تو خبر سن لو کہ آخری رسول آنے والا دوسری جانے بتوں کے خدموں سے یہ آواز غلط ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں ضرور و ہار رہا اور تیسری جانے مکے کا ہر پہچان کر رہا چاہے وہ درخت ہو چاہے وہ پتھر بلکہ جاندار جانور تھے پیغمبر اسلام کی رسالت سے اعلان کر رہے یہ ماحول بن چکا تھا جب 27 بجے کے قریب اعلان اور رسالت کے حکم پیغمبر کو مل رہا مگر یہاں سے بالکل نہیں گفتگو شروع ہو رہی ان شاء اللہ میں اس گفتگو کو آئندہ تقریب میں شروع کروں گا کیونکہ ہاں جو مجلس سے جو سال سوال کی شرکت کے لیے صاحبان ایمان آئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے اور ہے کہ یہ سفر جو 12 منٹ کی پوری گفتگو ہے یہ طریقہ اس درس میں قائم کیا گیا مجلس جاری ہے اور یہ سال سوال کے لیے ان مسائل کے جواب سے زیادہ مناسب ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے مرنے والے کے لیے اگر ایک مسئلہ بھی کسی کے لیے واضح ہو گیا جب تک کہ وہ عمل کرے جن سب کا خلاف ان مرحومین کو ملے گا کہ جن کے سبق سے یہ مسئلہ کسی کے ساتھ تک پہنچا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے پاس ابھی تک بہت سارے سوالات آ چکے ہیں انہیں کو پہلے مکمل کرنا ہے پھر میں نئے مسائل بیان کرنا شروع کروں گا کہ جو صرف
عقیدے کے دو مسئلے شروع ہو کر بات رک گئی. اس سوال سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عیسائی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز ہے؟ فی زمانہ جو عیسائی ہیں جو کافر ذمی کے دائرے میں داخل نہیں ہیں، ان کو السلام علیکم کہہ کے سلام کرنا صحیح نہیں، اور اگر یہ خود سلام علیکم کر لیں تب بھی ان کو بس علیکم کہہ کے جواب دے دیں، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ جواب نہیں دینا چاہیے. بہت مجبوری میں دینا پڑے تو غلط طریقے سے جواب دیں، وہ علیکم السلام وعلیکم السلام اس طرح کہیں کہ سننے والے کو لگن روپا ہو جائے، لیکن حقیقت میں ہم نے اس کو سلامتی کی دعا نہیں دی، کیونکہ علیکم السلام کا مطلب تو یہ ہے کہ تم سلامت رہو. کافر کو یہ دعا دینا خود یہ محل کی شکایت ہے. دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ کیا حسن جیسے سردار ہے اس کے لیے دعا مانگنا کہ خدا اسے جہنم داخل کرے صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح. جب ایک آدمی کے بارے آسان اور فرائض سے تحفظی ہے یقین ہو جائے تو وہ آدمی حکامی ہدایت سے نہیں آ سکتا، اس وقت اس کے لیے جہنم داخل کی دعا کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. اب ایسی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں جن کے بارے میں اتنا یقین ہو جائے، اگر یقینا سطح میں معلوم ہے سیدھی شخصیت ہے، اس اعتبار سے اس میں ڈیفیشن کی گنجائش نہیں. اب وہ سوالات کی جو تحریری صورت میرے سامنے موجود، سوال تو بہت ہی زیادہ ہے، میں ان میں سے جتنے عام بیان ہو سکے ان کا جواب دیتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ زکام کی وجہ سے نماز میں اگر طے کرتا ہے چھینک آئے تو کیا حکم؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، مسلسل بھی چھینک آتی جائے تو نماز صحیح رہے گی. چھینکوں کے وقت جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں، مثلا اگر ہم الحمد کو پورا پڑھ رہے ہیں، الحمد للہ رب العالمین چھینک آ گئی، رحمان الرحیم چھینک آ گئی، مالک یوم الدین اتنا چھینک آ رہی، اتنے ٹکڑے بھی ہو رہا ہے پورا تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے حالت میں نماز پڑھیں، اتنی ہی چیزیں جو نہ آ جائیں نماز بالکل صحیح رہے گی. اور جو جملہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، نماز اسی حالت میں خدا کے یہاں قبول ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو نماز کے بیچ میں کھانسی آ گئی، ایک رکعت نماز پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت شروع کی ہے، کھانسی آ گئی، کھانسی کے زور کی وجہ سے پیشاب کے خطرے نکل آئے، ہم اس کے لیے کیا مسئلہ؟ بہرحال وضو اگر کسی کا ٹوٹ جائے تو اس کی نماز باطل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، چاہے یہ جان بوجھ کے وضو ٹوٹ توڑے، بھولے سے ٹوٹ جائے، مجبوری میں ٹوٹ جائے، بیماری میں ٹوٹ جائے، کھانسی کی وجہ سے ٹوٹ جائے، اس میں تو کوئی روایت اور معافی نہیں ہے. تو اگر کھانسی کی وجہ سے پیشاب کے چند خطرے نکل آئے تو یقیناً وضو بھی ٹوٹ گیا اور کپڑا بھی عجیب ہو گیا، یہ نماز باطل ہو گئی. اس نماز کو اب دوبارہ صاف پاک کپڑے کر کے پہن کے یا کپڑا صاف کر کے وضو کر کے پڑھنا، اس میں کوئی معافی نہیں، چاہے صرف یہ کپڑا پیشاب کا نکلا. وہ آدمی کے جسے خطرے نکلنے کی بیماری ہے وہ ایک الگ مسئلہ، وہ بہت تفصیل طلب ہے، اس کو اسلام نے معافی دی، لیکن جسے یہ بیماری نہیں، کھانسی کی وجہ سے ایک آدھ خطرہ نکل آتا ہے، اس کی نماز بہرحال ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے نماز دوبارہ پڑھنا ہوتی. ایک سوال یہ آیا ہے کہ غالباً پچھلے ہفتے میں نے بتا دیا تھا کہ رد مظالم کا مسئلہ بہت پریشان کر رہا ہے. یہ تو یاد نہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی کا حق مارا ہے یا نہیں، مگر دل میں بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا کوئی گناہ نہ ہو گیا تو اب کس طریقے سے ہم اس اپنے دل کے خیال کو ختم کریں. ویسے تو اسلام کا مسئلہ یہی کہ اگر کسی آدمی کو یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں تو یہی مانا جائے گا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. لیکن رب مظالم میں کیونکہ حقوق و ناز کا مسئلہ ہوتا اور یہ بڑا عام مسئلہ، اس لیے اتنا بہتر ہے کہ اگر شک ہو رہا تو شاید کبھی ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، شاید کبھی کسی سے غصے سے بات کر لی ہو، شاید کبھی کسی کی توہین کر لی، اگر شک بھی ہو رہا تو رب مظالم کرتے رہے، یعنی کچھ نمازیں، کبھی روزے، کبھی کوئی زیارت، کبھی کوئی دعا، کبھی تلاوت قرآن، کبھی کچھ پیسے اس نیت سے دیتے رہیں کہ پروردگارہ اگر ناکام مجھ سے میرے ذریعے کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ جو میں عبادت کر رہا اس کا ثواب اس کو ملے. اب روایت یہ کہ اس صورت میں پروردگار عالم گناہ کو معاف کر دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حقوق الناس کا مسئلہ، خدا کیسے معاف کرے گا جب تک کہ وہ آدمی معاف کرنے کو تیار تھا؟ اس کی ہم نے توہین کی تو روایت میں اس کی تفصیل موجود کہ جو بھی آپ رد مظالم کرتے ہیں، یعنی رد مظالم کا مقصد یہ کہ حقوق الناس کے گناہ کے کفارہ، کوئی پیسے دے دیے، مثلا کبھی 5 روپے دے دیے، راہ چلتے فقیر کو پیسے تو اکثر لوگ دیتے ہیں، یہی نیت کر لیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے کہ جس کی میں نے کبھی کسی انداز سے حاصل کی تھی، یا کبھی کوئی نماز پڑھ لی ہے جو مظالم کی نیت ہے. اب میدان قیامت میں وہ مومن جب آئے گا کہ جسے ہم نے نقصان پہنچایا، تو پروردگار اس کو کہے گا کہ دیکھو تمہاری مرضی، جو تمہارا ظالم ہے وہ بھی کھڑا ہے، چاہو تو اس سے بدلہ لے لو، اور چاہو تو اس نے اتنی نیکیاں تمہارے لیے بھیجی کہ یہاں رکھی ہوئی ہے، اسے معاف کر دو تو یہ نیکیاں تمہیں مل جائیں گی. میدان قیامت ایک ایسا میدان جہاں مومن کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، مظلوم بھی ہے تو بہرحال اس کو ضرورت ہے نیکیوں کی. وہاں وہ یہی کہے گا پروردگارا میں نے اس کو معاف کیا، مجھے تو اس وقت نیکیاں چاہیے ہیں، یہ نیکیاں مجھے دے دو. یعنی جو نیک کام ہم یہاں کرتے ہیں رب مظالم کی نیت سے، پروردگار اسے مظلوم کو دے کر مظلوم کو راضی کرتا، اس کی رضا مندی سے پھر ہم جاتے ہیں جنت میں. ایک سوال یہ ہے کہ بانڈ جائز ہے یا نہیں، اور اگر حرام ہے لیکن پہلے سے رکھا ہوا ہے تب جائز ہے یا نہیں، اور اگر بانڈ کا اعلان نکلا ہے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں. جو میرے پاس آخری اختلاف آئی ہیں ان کے مطابق آغا خمینی نے بانڈ کو خریدنے اور بیچنے کو منع کیا ہے اسٹال لگا کر. اسٹال کا مطلب احتیاط واجب، احتیاط واجب لگائی ہے کہ بانڈ کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں. اور آغا خمینی نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس نیت سے بانڈ خریدے کہ انعام نکل آیا تب بھی میں انعام کے لیے جھگڑا نہیں کروں گا، اس ادارے میں گورنمنٹ نے دے دیا تو لے لوں گا، نہیں دیا انکار کر دیا تو میں جھگڑا نہیں کروں گا. اس نیت سے خریدے تو خریدنا اور بیچنا جائز، اور اگر نیت نہیں ہو کہ میں انعام لینا، اگر نہیں دیں گے تو میں جھگڑا کر کے لوں گا، اس صورت میں بانڈ کا خریدنا اور بیچنا دونوں حرام. یہ نیت کے اوپر ہے آغاز کوئی دیا. آغا سمجھنے احتیاط کے واجب لگا کر کہتے ہیں کہ بانڈ کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. مگر یہ مسئلہ خریدنے اور بیچنے کا، اگر اس کے علاوہ کسی طریقے سے آپ کو بانڈ مل رہے ہیں، مثلاً شادی بیاہ میں تحفے میں بانڈ دیے جاتے ہیں، تفریحی مقابلوں میں یا بچوں کے اسکول میں بعض اوقات انعام کے طور پہ بانڈ دیے جاتے ہیں، یا آپ کا کسی انسان سے پیسہ خرچا تو بجائے کیش کے بانڈ آپ کو لا کے دے رہا، یعنی نہ آپ خرید رہے ہیں نہ آپ بیچ رہے ہیں، خود بخود کسی اور طریقے سے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بانڈ کو ریٹ لے سکتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ خریدنے اور بیچنے کے مسئلے میں تو ذرا تفصیل، لیکن بانڈ اگر گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، بغیر خریدے کسی طریقے سے مل رہے ہیں تو ان کا بھی رکھنا جائز. صرف خریدنے اور بیچنے میں وہ مسئلہ ہے جو آپ نے سنا کہ آغا کوئی نیت کی وجہ سے جائز کر دیتے ہیں، آغا کو نہیں منع کرتے. اچھا جی، سوال کا دوسرا حصہ کہ اگر بانڈ کا انعام نکلا ہے، اگر پھر بھی واضح نہیں ہوا تو میں دوہرا دوں کہ آغا خمینی کے متعلق کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ بانڈ خرید بھی نہیں سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا. البتہ اگر گھر میں رکھے ہیں تو ان کو رکھ سکتا ہے، ان کو واپس کرنا واجب نہیں. تو بانڈ کا اگر انعام نکلا ہے تو اس کا مطلب اس گیا ہے. بانڈ کا جو انعام نکلتا ہے وہ انعام حاکم شرع یعنی مستحق یا اس کے وکیل کے پاس لے جانا پڑتا ہے، وہ اس میں سے آدھا لے لیں گے اور آدھا آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. یعنی بانڈ کا آدھا انعام جائز ہے وہ آپ کے لیے ہے، آدھا انعام مستحق کے وکیل کو دینا ہے. اور اگر ہم چاہیں تو اپنی مرضی سے آدھا انعام کسی شیعہ غریب کو دے دیں تو باقی آدھا ہمارے لیے جائز، سب چیزیں کہ 10,000 کا انعام دیا. اب اس 10,000 میں 5,000 ہمارا ہے، 5,000 ہم کو کسی غریب کو دینا ہے، تو یا تو مستحق کے وکیل کو دے دیں اور یا کسی غریب کو دے دیں 5,000، اور باقی آدھا انعام ہمارے لیے جائز. یعنی انعام میں آدھا ہمارا ہے، آدھا غریبوں کا حق ہے. اور اگر کوئی آدمی خود غریب ہو، خود وہ انسان صاحب حیثیت نہیں اور اس کا انعام نکل آئے، تو آدھا تو اس کے لیے جائز، باقی آدھا بھی اس کو مل سکتا اگر اس کے لیے مستحق کے وکیل سے جا کے اجازت لے. تو ایک صاحب حیثیت آدمی کے لیے تو آدھا انعام اس کا ہے، آدھا انعام اسے غریب کو دے گا، اور جو خود بیچارہ غریب ہے اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، مکان بنانا ہے یا بیٹی کی شادی کرنا ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ، اس کا اگر انعام نکل جائے تو آدھا تو شوق سے رکھ لیں، آدھے کے لیے مستحق کے وکیل کو اپنی حالت بتا دے تو وہ اگر اجازت دے دیں تو یہ آدھا بھی اس کو غریب کی وجہ سے مل سکتا ہے. اچھا، یہ سارا مسئلہ ہے اگر آپ بانڈ کا انعام حکومت سے، لیکن اگر بانڈ کا انعام حکومت سے نہیں کہیں اور سے لیا جا رہا ہے تو وہ انعام بہرحال جائز ہے، اور آگے کوئی کے نزدیک پھر پورا آپ کا ہو گیا، اس میں آگے آنے کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آقا فرمانے کے یہ ہے کہ پھر بھی ان کے وکیل سے جا کے بات کی دے تو حکومت سے امام دینے کی صورت میں آنے کا مسئلہ آتا. اگر حکومت کے باہر کوئی ادارہ یا کوئی آدمی وہ امام خریدنے میں تیار چاہے زیادہ پیسے دے کر آپ سے دوڑ لے تب بھی آپ کے لیے جائز ہے, اتنے ہی پیسے لے تب بھی جائز ہے, پھر آقا کوئی کہ یہاں پورا آپ کا ہو گیا جس میں آنے والے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ آگاہ خمینی کے یہاں اس صورت میں بھی ان کے وکیل سے جا کے اجازت دینا پڑے گی. ایک سوال یہ ہے کہ میرا بڑا لڑکا نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ کیا خدا عالم ہے, کیا خدا ظالم ہے, کیا وہ اپنے بندوں کو آگ میں جلائے گا؟ جبکہ یہ لڑکا ویسے بہت نیک ہے, رحم دل ہے, خیرات کا یا دوسروں کی مدد کرنے کا اس کو بہت شوق ہے, لیکن اس معاملے میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خدا کو کیوں عذاب دے گا. یہ بات اس کے لیے واضح نہیں ہوتی. مہاراج کے تو بہت تفریح جواب ہے, اس کے لیے بہترین جواب جو بلاغت ہے. مولا کائنات سے ایک مرتبہ کسی نے آ کے یہی سوال کیا تھا, مولا ہم نماز کیوں پڑھیں؟ خدا تو بات کی اگر میرے پاس چھ سطروں کا چھوٹا سا خطبہ ہے مولا, آغاز یہی ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جنت والوں کے رشتے دار جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ بے نمازی تھے, اور پھر مولا نے تھوڑی تفسیر کی کہ جنت والوں کے رشتے دار یعنی ماں نمازی ہے بیٹا یہ دلیل سے فرق دے بے نمازی بن جاتا. مولا نے آغاز یہی سے کیا کہ جب خود خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں بے نمازی کو سزا دوں گا تو اب خدا کے آگے تو ہم دلیل نہیں دے, یعنی اگر قرآن اور حدیث سے نہ آتا عقلن ایک آدمی کہتا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ بے نمازی کو آزاد مل جاتا ہے تو یہ دلیل کہی جاتی کہ بھی ہماری عقل نہیں مانتی ہم تو خدا کو آگے رحم دل کہتے ہیں, لیکن جب خدا نے اعلان کر دیا جہاں بے نمازی کو آزاد دیں گے تو اب جس کے مقابلے میں کہنا کہ تو بڑا ظالم ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو ہمیں کیسے آزاد دے گا, یہ وہی ہے جو مسائلوں کا جملہ تھا کہ جب مولا کائنات کو خدا کہا تو مولا نے کہا کفر ہے شرک ہے توبہ کرو, توبہ کرنے سے انکار کیا تو مولا نے کہا آگ میں جلا دو, جب آگ میں جلانا جلانے لگے تو بجائے اس سے جب توبہ کر کے کہنے لگے کہ پہلے تو تیری خدائی میں شرطہ کو یقین ہو گیا اس لیے کہ خدا کے علاوہ کوئی آگ میں نہیں عذاب دیتا. تو یہی مسئلہ ہمارا کہ ہم خدا ہی سے کہہ رہے خدا کہہ رہا میں سزا دوں گا, ہم کہہ رہے تو سزا دے ہی نہیں سکتا ہمیں تیری اس بات ہی پر شرط ہے. تو یہ قرآن میں نبی نمازی کا آزاد کو باندھا آیا اور روایتوں میں تو اتنا زیادہ کہ مولانا علی مقدر صاحب خدا کی دکان میں راج منور مندی ہے اس کے